وائس آف امریکا واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈ کے اسلام آباد آمد کی خبر سے شروع کریں گے جس میں انہوں نے ملک میں معاشی استحکام کو سراہا ہے. آگے چل کر ہم بر صغیر میں سرحدی فائرنگ سے ہلاکتیں, نریندرا مودی کا مسلم خواتین کے حق میں بیان اور آخر میں موزل کی جنگ پر بات کریں گے. اور آئی ایم ایف کی سربراہ کے پاکستان آمد کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. اور اسلام آباد سے ہم نے مدعو کیا ہے شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سربراہ سکندر علی ہولیو کو. آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں ایک رپورٹ سنانا چاہتی ہوں اس وزٹ کے حوالے سے. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں مخلص ہے. انہوں نے یہ بات پاکستان کا دورہ کرنے والی عالمی مالیاتی ادارے کی سربراہ سے ملاقات کے موقع پر کہی. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے حال ہی میں مکمل ہونے والے پروگرام کے بعد کرسٹین لگارڈ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے. وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق نواز شریف نے کرسٹین سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام پاکستان کے بھی مفاد میں ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن ممکن ہے. نواز شریف نے آئی ایم ایف کی سربراہ کو بتایا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی مستعدی سے کام کر رہا ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور معیشت کے استحکام میں آئی ایم ایف کی معاونت کو سراہتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے اصلاحات کے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہو کر اقتصادی استحکام کو حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی, معیشت, توانائی کی کمی جیسے بڑے چیلنجوں سے کامیابی سے نمٹ رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو نہ صرف جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ اس دوران پاکستانی معیشت کو $100 ارب کا نقصان پہنچا. سرکاری بیان کے مطابق آئی ایم ایف کی سربراہ نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آئی ہے. نواز شریف نے کہا کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ اب بھی 200,000 فوجی ملک کے شمال مغربی علاقوں میں تعینات ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلح افواج دہشت گردوں کے بچے کچھ ٹھکانوں کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے, تاہم گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستانی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیوں کی وجہ سے ملک میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے. تاہم اب بھی ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں عام شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے اکا دکا واقعات پیش آتے رہتے ہیں جنہیں حکام دہشت گردوں کے خلاف جاری کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال سے. ڈاکٹر زبیر, آپ نے رپورٹ بھی سنی اور بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان کو 6.4 بلین ڈالرز کا قرضہ ملنا ہے 3 سال کے لیے, اور اس میں سے 102 ملین ڈالرز جو ہیں وہ ابھی دیے گئے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ پاکستان نے کون سی اس طرح کے شرائط پوری کی ہیں جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں وہ خوش نظر آتی ہیں؟
دیکھیے, آپ کو تو معلوم ہے کہ اس قسم کا جو پروگرام ہوتا ہے, یہ 3 سالہ پروگرام تھا جس کے تحت کئی قسم کے ریفارمز کرنے ضروری تھے اور پاکستان کی جو فائنینشیل انسٹیبلٹی تھی اس کو کم کرنا ضروری تھا. ان معاملوں میں کچھ جو آبجیکٹو تھے وہ تو یقیناً اچیو کر دیے گئے ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیبلٹی تھی وہ بڑی حد تک اب کامیاب ہو گئی ہے, اور جو ایکسٹرنل ولنربلٹی تھی اس کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے. آپ کے ریزروز بڑھ گئے ہیں, آپ کے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے, اور گروتھ دوبارہ ہونی شروع ہو گئی اور انفلیشن کم ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی فاؤنڈیشن پیدا کر دی جائے کہ جس فاؤنڈیشن کے اوپر اب ایک سالڈ سسٹینیبل قسم کا گروتھ ہونی شروع ہو جائے. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان تین سالوں کو استعمال کیا جائے جس میں کہ اس قسم کے ریفارمز کی جائیں کہ آئندہ آپ کو زیادہ بورنگ کی ضرورت نہ پڑے اور گروتھ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے. اس کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انویسٹمنٹ بڑھائی جاتی ہے جس میں پبلک اور پرائیویٹ دونوں انویسٹمنٹ شامل ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بزنس کلائمیٹ کو بہتر کیا جاتا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی فسکل پوزیشن یعنی بجٹ کی پوزیشن کو بہتر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسٹرنل پوزیشن جس میں ٹریڈ اور پیمنٹ شامل ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں, امپورٹس میں اتنی زیادہ بڑھائی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو ریزرو پوزیشن ہے وہ اتنی امپروو ہو جائے کہ اگر کسی قسم کا کوئی ایکسٹرنل شاک پیدا ہو تو آپ اس کا مقابلہ کر سکیں. جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے یقیناً بڑھی ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس کو بڑھنا چاہیے تھا. ابھی بھی پاکستان کا جو انویسٹمنٹ ہے باقی جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں ان کے مقابلے میں کہیں کم ہے. اس وقت 12-13% ہے جی ڈی پی کی, یہاں کے ایوریج 18% ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ سسٹینیبل گروتھ پیدا نہیں کر سکتے. اس کے لیے فیصلے کرنے ضروری ہوتے ہیں.
اس وقت ہم چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سی ای او سکندر علی ہولیو نے ہمیں جوائن کیا ہے. سکندر ہولیو, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو کرسٹین لگارڈ ہیں انہوں نے پاکستان کی ٹیکس پالیسی کی بھی تعریف کی, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس بہت کم لوگ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی ہے, خوراک نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تعریف جو انہوں نے کی ہے یہ حق بجانب ہے؟
نفیس صاحبہ, پہلی بات یہ کہ یہ دورہ تو بڑا خوش آئین ہے کہ ایسے وقت میں جب اسلام آباد کے اندر جو حزب مخالف کی تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف وہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے 2 نومبر کو, تو میرا خیال ایک بریتھر ہے گورنمنٹ کے لیے. جہاں تک وہ اس نے سرٹیفائی کیا ہے آج گورنمنٹ کے کئی پالیسیز کو جو ابھی فرما بھی رہے تھے کہ اس میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی والی باتیں تو ٹھیک ہیں, لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھی ہے یا اس میں بہتری آئی ہے تو میں بتا دوں کہ ہارڈلی 1% لوگ پاکستان کے اندر ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں بھی سیلریڈ کلاس زیادہ ہوتی ہے. تو اسی پروگرام کے تھرو یہ کوئی نہ تو ٹیکس نیٹ بڑھا سکے ہیں, خواہشات ضرور ہوں گی, پلانز ہوں گی, لیکن ریئلٹی میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ڈومین ہے وہ تو بڑا بری طرح سے متاثر ہوا ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی کا انسیکیورٹی کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم بہت خوراک پیدا کرنے والے ملک سمجھے جاتے تھے. جب ایک انگریز کے زمانے کے اندر اریگیشن کا نظام پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تھا اٹس واز دا بیسٹ ان دا ساؤتھ ایشیا اور بڑی بڑی دنیا کے اندر اگزامپل ہوتی تھی. آج حالت یہ ہے کہ آدھی سے آبادی ہماری ایگریکلچر کے اوپر انحصار کرتی ہے اور بڑے برے حال کے اندر ہے. اس پورے پیکج کے اندر ہارڈلی کوئی بڑا پروگرام ہوگا یا بڑی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی جو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹچ کرے گی. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں باتوں سے اگر دیکھیں تو ان پیکج کا اس پیکج کا مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور یہ جو فائنانس منسٹری کی اسٹیبلشمنٹ ہے اسلام آباد کے اندر جس میں دار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور پچھلے ہی ہفتے اس کو ساؤتھ ایشیا کے ون آف دا جو بیسٹ فائنانس منسٹرز کی کوئی ایک ٹریڈ کمپنی ہے انہوں نے اس کو سرٹیفائی بھی کیا ہے. وہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن جب وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے انٹو ایکشن ایگریکلچر کی, فوڈ سیکیورٹی کی, اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اور جو معاملات ہیں جس کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ کی اور چیزیں ہیں. ابھی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ ابھی گورنمنٹ خود ہی ایکنالج کرتی ہے کہ 6 ملین بچے جس کے اندر کوئی 3.5 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یہی آج انگریزی اخبار دی نیوز میں جو آئی ایم ایف کی ہیڈ نے آرٹیکل لکھا ہے اس نے کہا کہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح کے اسپیکٹس کو کور بھی کریں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک آئی ایم ایس کی جو ڈاکیومنٹ کی کنزمپشن تھی وہ تو بہت اچھی تک پوری کر دی گئی ہے, لیکن اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ایکشن کہ جس میں ایگریکلچر کو, ورک فورس کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, لوگوں کو, اور وہ لوگ ابھی بھی پاکستان کے اندر 2/3 لوگ جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن میں گزارتے ہیں, ان کے لیے کوئی بڑا پیکج نہیں ہے. لیٹس سی کہ ابھی اگر یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو شاید وہ جیسے کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے افیکٹ ہوگی, لیکن ابھی تک جو حالات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے پراسپیکٹ تو ہے کہ ایک بالکل سیلز اکانومی سے ہم گروئنگ اکانومی کی طرف گئے ہیں, لیکن وہ ابھی ہماری جو پاپولیشن ہے 20 ملین, اس کو ہم کیسے کیٹر کریں گے؟
ڈاکٹر زبیر, آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں علم ہے کہ آئی ایم ایف جب قرضہ دیتا ہے تو سود بھی بڑا ادا کرنا پڑتا ہے, اس کے واسطے بھی بتائیے کہ یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کو کس طرح متاثر کرے گا. دیگر یہ کہ جو سوال ہے وہ یہ کہ اگر آئی ایم ایف کی سربراہ نے تعریف کی ہے پاکستان کی ٹیکس پالیسی کی, کہا ہے کہ بڑے اصلاحات کیے گئے ہیں اور سوشل سیفٹی نیٹس ڈالے گئے ہیں, یہ کس بنیاد پہ یہ باتیں کر رہی ہیں؟
دیکھیے, ان سب چیزوں کو سوچنے کے لیے دیکھنا ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کس مقام سے چلے ہیں اور کس مقام پہ پہنچے ہیں. یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے اس کی بیسس پہ یہ کیا جاتا ہے کہ آیا ملک نے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے جو ان کے جو پرومسز تھے وہ پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں, جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے, جب یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا تو ہماری فائنینشیل پوزیشن, ہماری بجٹ کی پوزیشن انتہائی خراب تھی. اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے ضروری تھے اور کچھ سٹیپس بھی لیے گئے ہیں. یہ یقیناً ماننے کی بات ہے کہ پاکستان کو اپنی ریونیو بڑھانا بہت ضروری ہے اور بڑھانے کے قابل بھی ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس کے اوپر اتنا کام تیزی سے نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے, لیکن یہ پچھلے 50 سال سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. ملک کے اندر جو پولیٹیکل گرڈ لاک ہے اس کی وجہ سے کوئی خاص خاطر خواہ قسم کے فیصلے نہیں ہوتے جن کے بیسس پر ریونیو کو بڑھایا جا سکے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ صرف یہ ریونیو ہی کا معاملہ نہیں ہے, یہ اسپینڈنگ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ملک کے اندر پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ بہت کم ہے, جس کی وجہ سے گروتھ پہ بڑی برا سے پڑ رہا ہے. اگر گروتھ بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ٹیکس بیس ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور بغیر ٹیکس ریفارم کے آپ کے پاس ٹیکس ریونیو بڑھتا ہے. لیکن جب تک آپ کی گروتھ پیدا نہیں ہوگی, آپ نہ تو ٹیکس ریفارمز کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکیں گے اور نہ آپ اپنی جو اسپینڈنگ ہے اس کو ٹھیک کر سکیں گے. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے فورن بورنگ سے ہو یا ڈومیسٹک موبلائزیشن سے ہو, انویسٹمنٹ بڑھائی جائے. جب وہ انویسٹمنٹ بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی اہم چیزوں کو رکھنا ضروری ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ کی ایکسٹرنل کمپیٹیٹیونیس کا کیا حال ہے, کہ آیا آپ ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر آپ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ پروڈکٹیویٹی بڑھتی ہے کہ نہیں. یہ صاحب جو فرما رہے تھے بالکل درست فرما رہے تھے کہ پاکستان میں ایگریکلچر گروتھ بہت کمزور ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر پروڈکٹیویٹی نہیں بڑھی, باقی دنیا میں بڑھ گئی ہے لیکن وہاں نہیں بڑھی, کیونکہ اس کے متعلق اسپینڈنگ کرنی تھی, یہ انویسٹمنٹ کرنی تھی, وہ نہیں کی گئی. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صرف میکرو اکنامک لیول پر یقیناً دیکھا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انیبلنگ پالیسیز ہوتی ہیں ان کو سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں دو تین بہت عام پالیسیز جو ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جہاں تک آپ پبلک سیکٹر کے اندر ریفارم نہیں کریں گے, بجٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے, انویسٹمنٹ نہیں بڑھے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے اب بزنس کلائمیٹ کو ایسے بڑھاتے ہیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کی 190 لوگ ملکوں کے شیٹ میں 138 کی پوزیشن ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے, جو اس کو بڑھانے کے لیے اتنی کمزور ہے. لیکن ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سیکٹر ریفارم جو ہے اس کو کہاں پہ بڑھایا جائے گا. جہاں تک تعلق ہے اس قسم کی پالیسی کا, ریفارمز کا یا فائنینشیل پروگرام کا جو کہ آئی ایم ایف نے دیا تھا, اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو انسٹرومنٹ دے دیے جائیں, آپ کو ڈائریکشن بتا دی جائے, آپ کو ریسورسز دے دیے جائیں تاکہ آپ ان ریسورسز کو استعمال کر کے گریجولی ریفارمز کو انٹروڈیوس کر سکیں. اس کے بعد تو ذمہ داری ملک کی آتی ہے, گورنمنٹ کی آتی ہے, تو اس کو خود ذمہ داری سنبھالنا ضروری ہے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ 5 منٹ اور رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈ کے اسلام آباد آمد کے بارے میں. ہمارے ساتھ آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں سکندر علی ہولیو جو شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سی ای او ہیں. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
جی اور ہم کالرز لیتے ہیں کراچی سے ہمیں کال کیا ہے حسنین نے جی حسنین وعلیکم السلام
جی شو بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا اور آج جیسے کہ آپ آئی ایم ایس کے ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ لوگ بہت اچھے اچھے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اسپورٹس کو بھی آپ ریگولرلی ڈسکس کیا کریں جو اسپورٹس ایونٹس ہو رہے ہیں
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا ہمیں کال کیا ہے الفت اللہ نے جی کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے
چکوال سے بول رہا ہوں الفت حسین
اچھا الفت حسین ہاں جی کہیے
آپ فرما رہی تھی کہ پاکستان میں کوئی بندہ ٹیکس نہیں دیتا بہت کم لوگ دیتے ہیں
جناب
میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی ٹیکس دیتا ہے آپ ایک صابن کی ٹکیا سے لے کر میڈیسن پہ جائیں ٹوتھ پیسٹ پہ جائیں ماچس خریدیں ہر چیز پہ ٹیکس ہے دودھ پہ ٹیکس ہے
جی جی میں انکم ٹیکس کی بات کر رہی تھی
جو کمپنیاں بناتی ہیں وہ اپنا نام شو کرنے کے ہم ٹیکس دے رہے ہیں جبکہ یہ تمام ٹیکس پبلک دے رہی ہے
جی بالکل آپ سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں وہ تو یقیناً وہ شامل ہوتی ہے لیکن میں انکم ٹیکس کی بات کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مسعود شاہ جی جناب کہیے مسعود شاہ وعلیکم السلام
میں ہری پور سے بول رہا ہوں
اچھا جی کہیے
یہ جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی صاحب آئی ہیں تعریف کی ہے انہوں نے پاکستان کی اب ہو سکتا ہے کہ عوام پر نیا ٹیکس لگے شکریہ
بہت شکریہ ہمیں لوگ کال کر رہے ہیں اور جو کالز آتی ہیں تو ان کو ہم تھرو کر دیتے ہیں لیکن ڈاکٹر زبیر آپ بتائیے جی ڈاکٹر زبیر ایک سیکنڈ ہمیں جو کال آئی ہے لے لیتے ہیں مختار کہاں سے کال کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے
جی میں آزاد کشمیر پرندری سے بات کر رہا ہوں رختاج
اچھا رختاج اچھا جی کہیے کہیے
جی 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 میرا سوال ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے کہ مثلاً اگر آئی ایم ایف والے جو 300 ملین روپے پاکستان کو دیتے ہیں تو پاکستان کو واپس کتنے پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں
اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بالکل یہ پوچھیں گے کیونکہ 6.4 بلین ڈالرز جو ہیں اس پر کتنا سود دینا پڑتا ہے ابھی ہم پوچھتے ہیں اسلم نیازی نے کال کیا ہے ابٹ آباد سے
السلام علیکم میڈم
وعلیکم السلام
اچھا آپ یہ بڑے 15 سال سے پروگرام کر رہی ہیں روز کرتی ہیں آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ امریکہ افغانستان سے کب واپس جائے گا
آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں ہر ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے میاں والی سے
ہاں جی کلیم اللہ نیازی موجودہ جی خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہمارا میڈیا بھی یہ کہتا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا گیا تو اس کے بدلے میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ٹیکسیشن کے ادارے ہیں وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیکس میں آ جائیں گے ہم اتنا پیسہ دے دیں اور ہم آپ کو ٹیکس سے بچا لیں گے تو پاکستان میں ٹیکس کلیکشن اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ ٹیکس جو جمع ہوتا ہے اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے اگر اس کو بھی روک لیا جائے تو پھر ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بھی سود کا لوگ کاروبار کرتے ہیں اور جو بھی سود کا پیسہ لیتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں کبھی بھی سود کے پیسے پر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی یہ بیوروکریسی اور ہمارے حکمران اپنے للے تللوں کے بھی لیتے ہیں پاکستان کا اس میں نقصان ہی نقصان ہے
ہمیں جی ہمیں کال کیا ہے نذیر خان نے خیبر ایجنسی سے
جی جی
جی جی کہیے
جی
ہاں جی وعلیکم السلام.
میں نذیر خان بول رہا ہوں جی خیبر ایجنسی سے.
جی جی کہیے.
بات یہ ہے نا جی کہ آپ ان کیا بات کر رہے ہو جو قرضے لے رہے ہیں
ہم
قرضے والا
جی جی
قرض لیتے ہیں نا ہر ایک حکومت جو اتر جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرضہ نہیں لیا ہے لیکن جس وقت اترتا ہے تو دوسرا حکومت یہ کہتا ہے کہ اس نے اتنا قرضہ لیا تھا اور اتنا قرضہ جوڑا ہے. پاکستان کبھی بھی قرضے سے جو ہے نا ختم نہیں ہوا ہے. ایک حکومت دوسری حکومت کو جو ہے نا قرضہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ ایس آئی میں نہ ایف آئی او میں نہ کسی ادارے میں یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ قرضہ لیتا کس لیے ہے اور لگاتا کہاں ہے.
بڑی اچھی بات کی آپ نے. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی بس ایک آخری کالر کو لے لیتے ہیں. مرید خان جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب. داؤد خیال سے یاد کر رہا ہوں. یہ مہمان سے گزارش ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر سسٹم ہمارا کمزور ہے. پچھلے سالوں میں جو ہے چینی اور آٹے کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے تھے. اللہ کا فضل ہے ابھی جو ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آئی ایم ایف کو چاہیے کہ جو پاکستان کا دہشت گردی میں نقصان ہوا ہے, جو زلزلے میں نقصان ہوا ہے, جو ہمارا پیچھے سلابوں میں نقصان ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم پر مہربانی کرے اور ہمارے قرضے معاف کر دیں.
اچھا شکریہ. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر زبیر کی طرف. ڈاکٹر زبیر آپ نے دیکھا بہت سارے سوالات ہوئے. اگر آئی ایم ایف پاکستان کو 3 سال کے لیے 6.4 بلین ڈالرز دیتا ہے, آپ کے خیال میں کتنی فیصد انہیں اس کا سود ادا کرنا پڑے گا؟
دیکھیے جہاں تک سود کا معاملہ ہے یہ اس طریقے سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ جو آپ گلوبل مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکوں کے اپنے جو لینڈ کر رہے ہیں اس کے حساب سے بڑا کمپلیکس فارمولا استعمال کیا جاتا ہے. اس فارمولا کے بیسس پہ جیسے مجھے معلوم ہے اس سب کا جو ہم نے انٹرسٹ دینا ہے, پاکستان نے جو انٹرسٹ دینا ہے وہ 2% سے کم ہے پر سال, جو کہ بہت کم ہے. ان فیکٹ کچھ ایسی کنڈیشن ہے کہ کچھ ایسی ہوں گی, کچھ ہماری ٹرانشز اس قسم کی ہوں گی کہ ان کے اوپر جو انٹرسٹ دیا جائے گا وہ 1% سے بھی کم ہوگا. تو اس لیے جہاں تک سود کا معاملہ آتا ہے پاکستان کے اوپر اتنا برا اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ جب اس لون کو ریپے کرنا ہوگا 6 بلین ڈالر کا لون ہے تو اس میں یقیناً آپ کے بیلنس آف پیمنٹس پہ آپ کے فورن ریزرو پہ اثر پڑے گا. اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ایسی انویسٹمنٹ کریں جن کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں, جس کی وجہ سے پھر آپ کے جو ایکسٹرنل ریونیوز ہیں فورن ایکسچینج ارننگز ہیں وہ بڑھیں, تاکہ آپ یہ جو لون ہے اس کو واپس کریں اور اس کے باوجود آپ کے اندر فائنینشیل پرابلمز نہ پیدا ہوں. اسی لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جو پالیسیز کی کمٹمنٹ کی گئی ہے وہ پالیسیز پراپرلی امپلیمنٹ کی جائیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا, اگر گروتھ بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو پھر یقیناً چونکہ آپ کا ریسورس بیس بڑا ہو جاتا ہے اس لیے ٹیکس دینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ٹیکس ریونیو بھی بڑھ جاتا ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ کے ملک کے اندر ریسورسز کی کمی نہیں ہوتی. ضروری اس لیے ہے کہ آپ وہ پالیسیز استعمال کریں جو کہ ایک طرف تو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کو بڑھائیں اور دوسری طرف جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ ڈیفیسٹ اس کو کم کریں. اسی لیے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا بار بار کہ جب تک آپ کی ایکسٹرنل پالیسیز اور آپ کی اسٹرکچر پالیسیز ٹھیک نہیں ہوں گی مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی. ان میں جیسے آپ کو معلوم ہے جب تک انرجی پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی جس کی وجہ سے انرجی کی سپلائی ٹھیک ہو جائے جس کی وجہ سے گروتھ پیدا ہو پھر ایک کنڈیشن امپروو ہو سکتی ہے. تو آپ کو 2-3 بڑی اہم چیزوں پہ فوکس کرنا ضروری ہوگا. ان میں ایک تو کلیئرلی ریونیو اور ایکسپینڈیچر پالیسیز ہیں اور دوسرا انرجی سیکٹر ہے کہ انرجی سیکٹر کو کیسے امپروو کیا جائے جس کی وجہ سے جو انرجی سپلائی ہے وہ بڑھے اور پھر گروتھ بڑھے.
سکندر ہولیو اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے آپ ذرا بات کیجئے کہ آپ کے خیال میں جتنا امیروں اور غریبوں کے درمیان. سکندر ہولیو
ہیلو
جی
جتنا امیر اور غریب کے درمیان فرق ہے پاکستان میں، آپ کے خیال میں انکم ٹیکس ریفارمز کتنے ضروری ہیں؟ خاص طور پہ ہم جانتے ہیں کہ بڑا جو سرمایہ دار کلاس ہے وہ اپنا پیسہ ملک سے باہر رکھتا ہے، ایسے میں آپ کے خیال میں کیا کیا جا سکتا ہے تاکہ انکم کی جو ہے ڈسٹریبیوشن بہتر ہو؟
دیکھیے، اگر جہاں تک یہ ٹیکس میٹ بڑھانے کی اور انکم ٹیکس کلیکشن کی بات ہے تو پاکستان میں سب بڑا سیاسی کرائسس چل رہا ہے، جس میں پیناما اسکینڈل کی بات بہت چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی 2 نومبر کو بھی اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے، اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں کے انویسٹر پاکستان سے پیسہ اٹھا کے چلے گئے پیناما میں، اور جہاں جہاں آئی لینڈس نے ان کو ٹیکس فری انوائرمنٹ ملا وہاں انویسٹ کیا۔ تو یہ سب سے بڑی اس وقت نیشن کے اندر کال بھی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو انڈیا میں لوک پال بل کے تھرو ہوئی تھی، اور پاکستان کے اندر ایک بڑی ایک ڈرائیو چل رہی ہے کہ کرپشن کے خلاف ایک اتحاد بنائی جائے، بیکاز آپ یہاں تو انویسٹ یہاں کرتے ہیں تو ٹیکس نہیں کرتے ہیں، ٹیکس چوری کرنے کے کئی مواقع ہیں، اور اس میں ایف پی آر سے لے کے گورنمنٹ مشینری کے کئی لوگ ہیں جو انوالو ہوتے ہیں، اور یہ کرونک پرابلم ہمارے کنٹری کا۔ دوسرا، یہاں پہ یہاں سے جب پیسہ اڑ کے ملک سے باہر جاتا ہے اکراس اوشن، تو وہاں پہ آپ ٹیکس ریٹ میں جاتے ہیں تو وہی ہمارا پیسہ لوٹ کے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس کے اندر کئی دفعہ آئی ایم ایف نے کوشش کی، اگر میں آپ کو تھوڑا سا ماضی کی یاد دلاتے جاؤں کہ 10 سال پہلے جب شوکت عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اس نے یہاں بات کی تھی کہ ہم نے آئی ایم ایف کا کشکول توڑ دیا ہے، اور گزشتہ 27 سال میں 6 سال سے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر رہے۔ ابھی یہ جو پروگرام ہے ایگزٹنگ 6.4 بلین والا، وہ تو ہم نے سکسیزفلی کر لیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے 2% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اگر جائیں تو ہماری آئندہ والی نسلیں مقبوض ہو رہی ہیں، اور مقبوض ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا، بیکاز یہ کرپٹ ہے تو الٹیمیٹلی ایڈ اپ ہو جاتا ہے برڈن۔ تو اس میں ایک بات ہے جو سمجھ آتی ہے کہ ہماری پالیسی تو یہی نظر آتی ہے کہ بارو بارو اینڈ بارو آپ لون لیں اور اس کے اوپر خرچہ کریں اور خرچہ کرتے جائیں اور ملک کو مقبوض کرتے جائیں۔
ہم اس سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ابٹ آباد سے ایک کالر ہیں،
ختم نہیں کرنا، پہلے میری بات سن لیں۔
جی محمد عظیم
جی، میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ٹیکس پیئر ہوں پاکستان کے۔
جی جی
ٹھیک ہے، میرا کوسچن ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے تھا، اگر وہ لائن پہ ہیں تو پلیز ایک منٹ کا کوسچن ہے کہ جس اس قوم سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری قوم ٹیکس دے گی؟ میں ایک سیاسی بات نہیں کر رہا، میں ٹیکس پیئر ہونے کے ناطے ایک کوسچن ڈاکٹر اقبال صاحب سے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کا حکمران جو ہے وہ ٹیکس بچانے کے لیے اپنی انویسٹمنٹ باہر رکھ رہا ہو، تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟
اچھا،
تھینک یو سو مچ
ڈاکٹر زبیر، کیونکہ یہ کالر کافی دیر سے تھے ہولڈ پہ اور یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو دیجیے۔
سوال تو بالکل درست ہے، لیکن اس کا جواب یقیناً ان کو پسند نہیں آئے گا، وہ یہ کہ جہاں تک اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں یہ ملک کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ سیاسی قسم کا معاملہ ہے، اس کو اکنامک پالیسی کے تحت سالو نہیں کر سکتے، اس کو سیاسی طریقے سے سالو کرنا ضروری ہوگا۔
اچھا، بہت شکریہ، اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تھے شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سی ای او سکندر علی ہولیو۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ برصغیر کی سرحد پر آج بھی شیلنگ جاری ہے اور اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک سالہ بچہ اور ایک 6 سالہ بچہ انتقال کر گیا بھارت کی طرف. اس کے علاوہ بارڈر سیکیورٹی فورس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں بھارتی بی ایس ایف کے. اس سلسلے میں ہم چلتے ہیں سری نگر, جہاں ہمیں جوائن کیا ہے کشمیر یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم نے. ڈاکٹر حمیدہ, آپ کو خوش آمدید. جی ڈاکٹر حمیدہ
جی, بتائیے
تو
کیا ہے؟
سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ کشیدگی کئی مہینوں سے چل رہی ہے بارڈر کے اس پار, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تو آپ لوگوں کی ساؤتھ میں ہوا ہے, آر ایس پورا کہلاتا ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, آپ سری نگر میں ہیں, لیکن بتائیے کہ آپ کے اوپر یہ کیا اثر ڈال رہا ہے؟
دراصل جب سے انڈیا نے کہا کہ انہوں نے سو کال سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں اور پاکستان کو بہت للکارا, اس کے باوجود کہ انہوں نے بار بار کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ بار بار یہاں سے اوفینسو گیا, نیچرلی وہاں سے بھی یہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, لیکن اس سب میں یہ انسانی جانے ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, انسان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. مطلب ہندوستان میں آج یہ ہاٹ رکھنے کا ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ہے یو پی الیکشنز اور پنجاب الیکشنز. وہ مطلب یہی نعرہ وہاں چلاتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب مہاراشٹر میں الیکشنز تھے تب بھی یہ آئی بی بہت ہاٹ تھا, ان دنوں بھی یہ یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی اسٹرائکس ہوتی, قدرتی طور تو ریٹیلیٹ ایک سائڈ جب انیشیٹ کرتا ہے تو دوسرا سائڈ ریٹیلیٹ کرتا ہے, لیکن اس وقت یہ ہے کہ ان کا یہ مقصد ہے. اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کو پس پردہ ڈالنا. کشمیر میں آج 107 دن ہوئے اسٹرائک کے, کرفیو اور اسٹرائک, پہلے تو کرفیو 70 دن تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹرائک بھی تھی, لیکن کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. سارا تمام تر توجہ یہ آج صرف اسی پر مرکوز کرنا چاہتے ہیں اس سرحد پر, لیکن آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں کہ لوگ کتنا سفر کر رہے ہیں, کتنے لوگ, ہزاروں لوگ ان جگہوں سے مطلب رحلت کر چکے ہیں, انڈر گراؤنڈ گئے ہیں, کتنا وہ سفر کر رہے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو گورنمنٹس ہیں ان کو اس کی کوئی نہیں پڑی ہے. انسانوں کی زندگی جیسے کہ مسکیٹوز ہیں, مچھر ہیں, اس کی طرح ان کی بلی دی جا رہی ہے.
ڈاکٹر حمیدہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. ڈاکٹر حمیدہ
یہ تب تک ہندوستان ختم بند نہیں کرے گا, نیچرلی پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے جب تک ان کے یو پی کے الیکشنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر سے بھی اٹینشن ڈیفلیکٹ کرنا, جو ریئل پرابلم ہے کشمیر کی اس کے گراؤنڈ سے آنکھیں چرانا, ان کو سفر کروانا, اور آج یہاں میس اریسٹس ہو رہے ہر ہر گلی کوچے میں, یعنی ایک جگہ نہیں, ہر ایک گاؤں, ہر ایک شہر اور ہر ایک قصبے میں میس پروٹیسٹس ہو رہے ہیں.
ڈاکٹر حمیدہ آپ ہمارے ساتھ رہے, ہم اس وقت بھارت چلتے ہیں
جو پچھلے 4 مہینوں سے جاری ہے.
اس وقت ہم لکھنؤ چلتے ہیں جہاں سے ہمیں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفر یاب جیلانی نے جوائن کیا ہے. جیلانی صاحب آپ بتائیے کہ بھارت کے اندر کیا تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ کشمیریوں کے خلاف جو پولیس ایکشن ہو رہا ہے اس کا اس وقت بھارتی میڈیا میں کوئی احساس ہے؟
دیکھیے بھارتی میڈیا میں تو یہی احساس ہے کہ یہ لوگ وہاں اسٹرائک کر رہے ہیں جو اب غیر ضروری ہے, اور یہ وہاں کے لوگ انویسٹیگیشن ہو رہا ہے پاکستان سے, اس کی بنیاد پہ یہ وہاں جس سے اسٹیبلٹی نہیں ہونے دے رہے ہیں, تو یہاں پر تو کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہے کہ جو اس سے یہ لگے کہ ان کے اوپر بہت ظلم زیادتی ہو رہی ہے.
اچھا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہاں اگر احساس نہیں ہے تو پھر یہ جاری رہے گا. ہم کشمیر سے ہمیں کال آئی ہے محمد اقبال کی. جی جناب کہیے محمد اقبال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
صدر محمد اقبال چوکی سمانی بھائی سے بات کر رہا ہوں. میں جو سٹرائک کا کہہ رہے ہیں سرجی کا سٹرائک کا, میں تو اس میں گواہ ہوں. اتنا انڈیا جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. ہماری پوسٹنگ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے, نہ کہ سٹرائک کیا ہے. اور ہمارے جوانوں نے ان کے ساتھ, آپ یقین کریں میں بالکل نزدیک ایک سکور میں رہتا ہوں, ہمارے جوانوں نے ان کا راستہ روکا ہے. اور اس کے بعد ان کی جو پیچھے والی پوسٹنگ تھی انہوں نے فائر کر کے جو ہے نا ہمارے کمانڈر کو جو ہے نا ہمارے جوان کو امتیاز شہید کو شہید کیا ہے. یہ یقین کریں آپ, انڈیا بہت جھوٹ بول رہا ہے. اگر ویسے میں, ہم تو بوڑھے بندے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا میں کوئی جان ہے تو وہ ابھی آ کر تو دیکھے نا, آ کر تو دیکھے. اللہ کی مہربانی سے اس جگہ پر, جس جگہ پر انہوں نے چوکی سوانی میں انہوں نے سٹرائک کیا ہے یا انہوں نے حملہ کیا, سٹرائک نہیں حملہ کیا ہے, وہ اس جگہ پر وہ آ کر دیکھے تو وہ اس کو منہ پہ کھانی پڑے گی ان شاء اللہ عزیز. ہمارے حکمران
جی جی, آپ کی بات ہم نے سن لی,
جو سیاسی
آپ کی بات ہم نے سن لی.
ہماری طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے, ہم بالکل ولنگ ہیں اور ہم مودی کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ.
ہمیں اس وقت ایک اور کال آئی ہے, اسلم نیازی نے کال کیا ہے. جی جناب.
جی اسلم بول رہا ہوں میاں والی سے. باجی نفیسہ, الیں ایک آپ سے اور ایک مہمانوں سے. آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ پروڈیوسر ہوتی ہیں تو آپ کالوں کا کالے لیتی ہیں اور دوسرے کوئی بھی پروڈیوسر کالے نہیں لیتے, اس کی وجہ بتا. ایک خاص اہم سوال ہے, کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے جو
یہ تو میرا خیال ہے
ہوتی ہیں,
میرا خیال ہے وی او اے کو جواب دینا ہوگا, لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ہم اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں بہت سارے اور ایشوز ہیں جن پر بات کرنی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھیں ڈاکٹر حمیدہ نعیم جو سری نگر میں ہوتی ہیں, ظفریاب جیلانی آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ اس وقت ہم اسلام آباد سے ہم نے لیا ہے انسانی حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ کو. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی نے مسلم خواتین کے حق میں بعض باتیں کی ہیں. یہ وہ مسلم خواتین ہیں جو بھارت میں بستی ہیں, لیکن اس پر ہم مختلف آراء سنیں گے. ہم پہلے سنیں گے ظفریاب جیلانی کو اس موضوع پر, اور اس کے بعد طاہرہ عبداللہ کو. سب سے پہلے ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کے موضوع پر چھڑی بحث کے دوران پہلی بار اپنی زبان کھولی اور ان لوگوں پر شدید تنقید کی جو تین طلاقوں کی حمایت کرتے ہیں. انہوں نے مسلم خواتین کے مساوی حقوق کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تین طلاقوں کے خاتمے کے حق میں ہیں. انہوں نے اتر پردیش کے مہوبا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین کی زندگی تین طلاقوں کے ذریعے تباہ نہیں ہونے دی جائے گی. انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ایک شخص فون پر 3 بار طلاق کہے اور ایک مسلم عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے. وزیر اعظم نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ اسے سیاسی مسئلہ نہ بنائیں. بقول ان کے, مجھے حیرت ہے کہ بعض جماعتیں ووٹ بینک کی سیاست کی خاطر مسلم عورتوں کو ان کے فطری حقوق سے محروم رکھنا چاہتی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے فرقہ وارانہ معاملہ بھی نہیں بنایا جانا چاہیے. उनके अल्फाज में, मैं टीवी मुबाहिसों के शुरका से दरख्वास्त करता हूँ कि वह औरतों के हकूक को हिंदू मुस्लिम इशू न बनाए, ये तरक्की का मामला है। यही वजह है कि उनकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मजहब के नाम पर गैर बराबरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस बात का कवी इम्कान है कि वजीर आजम की तकरीर पर सियासी जमातें और मुस्लिम रहनुमा शदीद रद्द अमल जाहिर करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए अपने रद्द अमल में कहा कि ये मुसलमानों का अंदरूनी मामला है, वजीर आजम इसमें मुदाखलत ना करें।
वजीर आजम को अगर मुस्लिम खवातीन की इतनी फिक्र है तो इससे पहले जो मुस्लिम खवातीन के साथ में जो कुछ उनके दौरे हुकूमत में गुजरात में हुआ और दूसरे स्टेट्स में हो रहा है उसके सिलसिले में कोई इकदाम क्यों नहीं करते हैं? और जहाँ तक मसला तीन तलाक पर मुसलमानों का की खवातीन का मसला है, ये मामला जो है मुसलमानों का ज़ाती मामला है, अंदरूनी मामला है और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अपने तौर पर फैसले लेने की मजाज है। इस मामले में वज़ीर आज़म को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और पिछले 70 साल से जो है इस मुल्क में ये जो हिंदुस्तान के दस्तूर की रोशनी में तमाम मजाहब के लोग अपने अपने पसंद पर अमल करते रहे हैं और उस मामले में इंटरफेयर करके और उसमें ये तासुर देकर गवर्नमेंट जो है वो तीन तलाक को खत्म करना चाहती है, ये एक तरह से जो है शरीयत में मुदाखलत है, शरई कानून में मुदाखलत है और हम इसको बहरहाल कबूल नहीं करेंगे।
मुतअद्दिद सियासी रहनुमा इससे कबल ये बयान दे चुके हैं कि वज़ीर आज़म ने तीन तलाकों और अक्सा सिविल कानून का मामला असेंबली इंतखाबात में फायदा हासिल करने की गरज से उठाया है। ख्याल है कि कानून कमीशन ने हाल ही में आवाम के सामने एक सवालनामा रखा है जिसमें ये पूछा गया है कि क्या मुल्क में एक साथ सिविल कानून नाफिज कर दिया जाए और तीन तलाकों के चलन को खत्म कर दिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानून कमीशन के सवालनामे के बायकाट का ऐलान किया है। वो अपनी जानिब से मुस्लिम मर्दों और औरतों से एक इकरारनामे पर दस्तखत करवा रहा है जिसमें कहा गया है कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत और मुल्क में एक साथ सिविल कानून नाफिज करने के खिलाफ हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारों के मुताबिक ये इकरारनामे बड़ी तादाद में हुकूमत को पेश किए जाएंगे। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो तीन तलाकों और एक से ज्यादा शादियों की हिमायत करता है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जी, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर ज़फ़रयाब जिलानी, आप बताइए, हमने कुछ तो तासुर सुन लिया जो कि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का है, लेकिन जो तरक्की पसंद मुस्लिम हैं भारत में, उनका क्या रद्द अमल है? क्या उनका ख्याल है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस्लाहात होनी चाहिए? वो मोदी के इस बयान को किस तरह देखते हैं?
मुसलमानों का इसकी तादाद 1% भी नहीं है। वो मुख्तलिफ वजूहात से, कुछ लोग तो अपने इस दुनिया पे फलस्तीन तलाक का इस्तेमाल अक्सर जो है वो बेजा होता है और औरत के साथ जाती होती है, तो औरत के हकूक के नाम पर कुछ लोग जो है वो इसलिए कि वो मुसलमानों के पर्सनल लॉ में मुदाखलत हो तो इससे बीजेपी को एजेंडा पूरा होता है और वो उनसे मिलकर कर रहे हैं, उनके स्पॉन्सर हैं, तो कुछ सब लोग जरूर है, लेकिन उनकी तादाद मैं तो कहता हूँ कि किसी एक शहर में हिंदुस्तान की, किसी एक सूबे में जहाँ चाहे वो रेफरेंडम करा ले मुसलमान औरतों का, और उनकी तादाद देख लेगा 90% से ज्यादा मुसलमान औरतें ये कहें कि नहीं, हमें शरीयत में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है, अगर से कोई कुछ मुसलमान मर्द जो है वो इसका मिसयूज भी करते हैं तो फिर वो इसको छोड़ दें, तो सोच के वो मुसलमान औरतें नहीं जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो इसका प्रोपेगेंडा दो मकसद से करेंगे, एक तो हमारे मुल्क के बहुत से जो मीडिया के एंकर थे, बहुत से वो अपने इस मजबूत जहन के हैं कि पिछली तफसल ये 1450 साल पुराना कानून क्यों है और उसको दखलअंदाजी कहते हैं, कोई कुछ को कहता कलावत बरती, अब इनको हम अभी तक हम समझाने में नाकाम रहे कि हमारा कानून 1450 साल पुराना जरूर है लेकिन ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कानून है और जो हमारे कानून से आपने बहुत चीजें ली है, जैसे हिंदू मैरिज में पहले डाइवोर्स का कंसेप्ट था ही नहीं, 1956 से इंट्रोड्यूस किया गया है और 1956 के बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट किए गए, बहुत सी वरासत के कानून थे ही नहीं उनके यहाँ, कुरान का कानून जो 1400 साल पुराना है वो पुराना जरूर है लेकिन वो दुनिया के तमाम कौमों के लिए आज भी विषय ले रहा है।
अच्छा,
तो ये बातें हम बहुत से लोगों को कन्विंस करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। दूसरा ये कि जो हिंदुओं से वायदे किए थे उन्होंने मोदी साहब ने इलेक्शन के वक्त 2014 के,
उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इस जरिए से वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की शुरुआत कर दी है। जाहिर है कि तीन तलाक का कानून, तीन तलाक का हमेशा मजम्मत की गई है, शरीयत में इसके खलीफा दोम के जमाने में कूड़े लगवाए गए। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे वहाँ ये कोई अप्रूव शेप नहीं है, डिस अप्रूव शेप है, मोस्ट डिस अप्रूव शेप है, लेकिन हो जाती है तलाक, वाक हो जाती है। हमारे जो इमा है उनके लिहाज से ये फैसला है, तो शरीयत में इसका जो हमारी हदीस वगैरह साबित होता है, ये हमारा मजहब का जुज हो गया।
अच्छा।
हरी साहब जो फरमा रहे हैं ये सियासी मसला बन गया है, इसको ना बनाया जाए, ये मजहबी मसला नहीं है। तो गलत, इनको या तो वो जान बूझ के गलत बयान कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट कई मरतबा तय कर चुकी है, हिंदुओं के मामले में तय कर चुकी है।
अच्छा।
कि पर्सनल लॉ जो है पार्ट ऑफ रिलीजन है, और ये रिलीजन की गारंटी आर्टिकल 25 में हमारे दस्तूर में दी गई है। हम उसी गारंटी की बुनियाद पर कह रहे हैं।
अच्छा।
आप पर्सनल लॉ में दखलंदाजी न करें।
जी 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 जी, आप हमारे साथ रहें चंद मिनट और। इस वक्त इंसानी हकूक के लिए कोशां ताहिरा अब्दुल्ला की तरफ जाते हैं। ताहिरा अब्दुल्ला, आपने भी सुना कि नरेंद्र मोदी ने यकीनन सियासी बयान दिया है ख़वातीन के हवाले से कि तीन तलाक जो है उसका सिलसिला बंद करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप क्या समझती हैं कि ये ख़वातीन के हक में उन्होंने बात की है या फ़कत सियासत की है?
जी बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। और आपकी लाइन कट गई थी लिहाजा मैंने आपका प्रोग्राम का शुरू का हिस्सा नहीं सुन सकी, अभी अभी लाइन दोबारा मिली है।
जी।
तो मैं इस पर तबसरा वो करूंगी, वो नहीं करूंगी जो कि आपके पहले मेहमानों ने किया है, उसके ऊपर मैं नहीं कोई तबसरा कर सकती। सबसे पहली बात तो ये है जी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का बिल्कुल ये उनकी जगह नहीं है, उनका हक नहीं है और उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर तबसरा करें। ये उनका काम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और ख्वातीन के दरमियान एक मामला चल रहा है, उसको चलने दें। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा कि पाकिस्तान में उसी तरह भारत में औरतों की ये एक कोशिश रही है और जिद्दोजहद रही है पिछली तीन या चार दहाइयों से कि औरतों के जो खानदानी और आइली मामलात हैं, जिसमें शादी, ब्याह, तलाक, बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, ये सारे फैमिली लॉज जो आते हैं, पाकिस्तान में 1961 में ये कानून बने थे, वो दिन और आज का दिन मौलवियों ने और उनकी जो मजहबी सियासी जमाते हैं, जिनको मैं मजहब भी नहीं कहती, मजहब की आड़ में जो सियासी जमाते हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको खत्म करने की कोशिश की है, इन आईली कवानीन को जो कि बहुत रोशन ख्याल थे 1961 के जमाने के लिए, वो कम होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा ये
ताहिरा अब्दुल्ला की लाइन मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गई, और हम चाह रहे थे कि उनको सुने, उनको मौका दें। इस मोड़ पे हमें कुछ कॉल्स भी मौसूल हुई हैं, बहुत मुख्तसर उनको लेते हैं। अटक से हमें कॉल किया है गुलाब खान ने। जी जनाब कहिए। गुलाब खान,
ये गुलाब खान बोल रहा हूँ मैडम।
जी जी कहिए।
हेलो।
जी जी कहिए कहिए कहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, कहिए।
देखिए मोदी साहब जो है ना, इनको पॉइंट स्कोरिंग का बहुत शौक है। मैंने इनको देखा है जहाँ बाहर गैर मुल्की दौरों पे जाते हुए इंग्लिश में बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, ये अच्छी बात है। और मुसलमानों के अपना एक सिलसिला है, शरीयत है, उसके मुताबिक उन्होंने चलना है, तो इनको इस पे कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुसलमानों को इनके कुंभ वाला मेला जो चलता है ना गंगा में, और सब लोग नंगे नहाते हैं, तो इसलिए ये उनका मजहब है, तो वो करते रहे, प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट।
अच्छा शुक्रिया। और आजिज फकीर ने कॉल किया है सरगोधा से।
नफी सऊद भाई।
जी जी कहिए।
अर्ज ये है, मैं सरगोधा से आजिज फकीर बोल रहा हूँ।
जी जी।
अर्ज ये है कि मोदी साहब को तो इस्लाम का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए।
अच्छा।
ये हमारा जाती मामला है मुसलमानों का।
अच्छा।
जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान भी ये मुखालफत कर रहे हैं।
अच्छा।
कि ये इस इशू को क्यों उठा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए हिंदू औरतों के हकूक के मुतालिक। और बेहतर ये है कि ये सख्ती की रकम जो है, रसम जो थी, उसको नाफिज कर दें।
اور جس طرح سے طاہر عبداللہ نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی تک سپریم کورٹ میں ہے, ہم اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں. ہمارے ساتھی خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں طاہر عبداللہ اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفریاب جیلانی. کیونکہ ہمیں اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرنا ہے, آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, کئی دنوں سے چل رہا ہے کہ اس وقت عراقی فوجیں اور پیشمرگہ موزل میں داخل ہو گئی ہیں اور وہاں داعش کے خلاف لڑائی جاری ہے. اس وقت ہمیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر شمیم اختر نے جوائن کیا ہے. پروفیسر شمیم, آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ موزل شہر کے اندر ابھی تک جو قوتیں ہیں, عراقی فوجیں ہیں, وہ داخل نہیں ہوئی ہیں, لیکن جب وہ داخل ہوں گی تو کیا کچھ سامنے آئے گا؟
دیکھیے, کرکوک میں انہوں نے حملہ کیا جمعے کو اور وہ خاصا شدید حملہ تھا, اور بصورت اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داعش کا اب چلچلاؤ ہے. لیکن جناب, داعش پہ فوجی فتح تو عراق کو یقیناً حاصل ہو جائے گی, اس وجہ سے کہ پیش مرگہ پیش پیش ہیں اور انہیں عراقی فوجوں کی حمایت حاصل ہے, اور اس سے قبل ایران کی اس میں مداخلت تھی جس پہ اس علاقے کے بعض ریاستوں کو بڑا اعتراض ہوا تھا. اور یوں بھی وہاں ایک ملیشیا ہے, حشد ملیشیا ہے تو عراقی, لیکن اس پہ ایران کا غلبہ ہے اور اس کی کمان غالباً ایران کے فوج کے دادان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ تین صوبے ایسے ہیں اس کے, نینوا اور صلاح الدین اور امبار, اس میں سنیوں کی آبادی ہے اور یہی سارا فساد اٹھا, اور اس کی وجہ یہ ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مغربی طاقتیں متفق ہیں کہ نوری مالکی کی تنگ نظر اور فرقہ وارانہ اور جانبدارانہ پالیسی کی وجہ سے ان علاقوں میں بغاوت بڑھتا ہے ان کے خلاف, اور یہی وجہ تھی, اور وہ بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ مغربی طاقتوں کو مداخلت کرنی پڑی اور بڑی مشکل سے صادق جو وزیر اعظم تھے ان کو ہٹا کے حیدر آبادی صاحب کو لایا گیا, جو معتدل ہیں اور غیر جاندار معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ تبدیلیاں بھی کی فوج میں اور وزارت دفاع میں, ایک میں سنی کو مقرر کیا اور دوسرے میں انہوں نے شیعہ کو. اس کے بعد حالت کچھ سنبھلی. دیکھیے, فوجی طور پہ کہنے کامیابی حاصل ہو جائے گی, لیکن جب تک کہ وہاں کی مقامی آبادی ان تین صوبوں کی اگر مطمئن نہیں ہوئی, اور مطمئن میں اسی وقت ہوگی جب اس کے ساتھ انصاف کیا جائے, یہ مستقبل ہی بتائے گا. دیکھیے, داعش کا ایک جھونکا تھا, وہ چلا گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داعش جیسی قوتیں دوبارہ سر نہیں ابھاریں گی, کیونکہ یہ قوتیں جو ہیں دراصل پیدا کردہ ہیں ان حالات کی, ان ناانصافیوں کی, اس ناروا امتیاز کی, اس فرقہ وارانہ اور بنیاد پرستانہ پالیسی کی جی. اور غیر رقائی طاقتوں کی مداخلت کی, جس کے نتیجے میں احتجاجن, اور پھر انہیں ظاہر سی بات ہے کہ دوسری جو ریاستیں ایران کے خلاف ہیں ان کی ضرور نپوش پناہی حاصل ہے. یہ صورتحال جب تک بہتر نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ دیر پا امن ہوگا. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ عراقی فوجوں کو کامیابی حاصل ہوں, لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ ہوگا کہ کرد بھی کوئی عراق حکومت کے وفادار نہیں ہے. انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے, وہ تیل کے معاملے میں خود ٹھیکے دیتے ہیں کمپنیوں کو, تیل کی آمدنی کو منمانی طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور مرکزی حکومت کو در خور اتنا نہیں سمجھتے. تو داعش کو تو خیر آپ نے کچل دیا, وہ اسی لائق تھی بھی, انسانیت سوچ جرائم اس نے کیے ہیں, اس کا تو احتساب ہوگا ہی, لیکن
یہ کل بھی علیحدگی پسند ہے جناب, تو عراق کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہوگا کردوں کا, اور یہ چونکہ بنیاد پرست نہیں ہیں تو انہیں میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کی اور بین الاقوامی برادری کی حمایت حاصل ہو.
شمیر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی اس وقت جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق کوئی 770 داعش کے جنگجو مارے گئے ہیں, کوئی 23 پکڑے گئے ہیں اور 127 کار بم دھماکوں کو روکا گیا ہے. اب ہمیں جو معلوم ہے کہ زیادہ تر داعش شام میں بھاگے گا, وہاں آپ کے خیال میں کیا ممکن ہے کہ وہ زمین پر قبضہ کریں اور اپنی پھر سے جو ہیں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں؟
میں سمجھتا کہ دیکھیے وہاں تو صاحب روس جو ہے وہ دخیل ہے اور اس نے ایسی بمباری کی ہے کہ جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. ایک تو بشار الاسد خود جنگی مجرم ہے اس وجہ سے کہ اس نے کیمیاوی بم استعمال کیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے پاس سے برآمد ہوا اور انہیں حوالے کرنا پڑا بین الاقوامی نمائندوں کے ہاتھ. تو دیکھیے جس شخص کے ہاتھ بیرل بم گرا رہے ہیں سب دہشت گردوں پہ کیسے گراتے ہوں؟ جب یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی اکثریت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مادھوری چند ہوں گے. اچھا اگر مادھوری چند ہیں تو آپ بیرل بم جب گراتے ہیں شہری آبادی پہ اندھاؤن تو کیا صرف دہشت گرد ہی مارے جاتے ہیں؟ تو یہ جو بشار الاسد کو زبردستی مسلط کرنے میں روس کا ہاتھ ہے, اور روس نے جو بمباری کی ہے اسپتالوں پہ, رہائشی علاقوں پہ, مساجد پہ, اس نے تو تمیز نہیں کی صاحب کہ کون دہشت گرد ہے کون نہیں. کہتے ہیں کہ صاحب وہ القاعدہ کے سابق حلیف, اس کو پہلے جب نصرہ کہا جاتا تھا, ایرار الشام, اب پتھو شام کے نام سے اس نے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے القاعدہ سے, بالکل علیحدگی. اب صاحب یہ بنیاد پرست ہو یا اعتدال پسند ہو لیکن اس کی اتنی طاقت ضرور ہے کہ روس کو مداخلت کرنی پڑی اور دھرم بمباری کرنی پڑی. تو اب آپ دیکھیے 3 دن کے لیے انہوں نے جو مدت مقرر کی تھی وہ ہفتے کو ختم ہو گئی, اور یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد تھا کہ جو زخمی ہیں متاثرین ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے. یونائٹڈ نیشنز کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے کوئی کسی کا انخلا نہیں ہوا, اور روس سے کہا گیا, اقوام متحدہ کا بھی خیال تھا, امریکہ نے بھی درخواست کی کہ بھائی آپ نے توسیع کر دیں اس میں, نہیں صاحب انہوں نے ارادن بمباری پھر شروع کر دی. تو اس سے دیکھیے ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب بشار الاسد جی کو حکومت کرنے کا حق ہے, اور اگر ان کو حکومت نہیں کرنے دیا گیا تو وہ باغی آئیں گے جو انتہا پسند ہوں گے اور کچھ تو خون ہوگا. میں اس بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن یہی بات بشار الاسد کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے. وہ متنازع شخص ہے, وہ جانبدار ہے, وہ بھی انتہا پسند ہے.
بالکل.
اب ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں قوتوں کے علاوہ اگر وہاں پہ کوئی اعتدال پسند قوت پیدا ہو سکتی ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے, جس میں امریکہ اور روس کا اتفاق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں الجھتا جائے گا, اور ظاہر سی بات ہے کہ داعش لوگ یہاں آئیں گے, بیرونی عناصر تو کوئی فیصلہ کن تبدیلی نہیں کر سکتے, بلکہ ان کے مداخلت سے تو ایک رد عمل پیدا ہوگا ان کے خلاف, اور بشار الاسد کو اس کا فائدہ ہوگا, کچھ کہنے کا موقع ملے گا کہ عراق سے اور دوسرے ملکوں سے لوگ مداخلت کریں.
اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں پروفیسر شمیم اختر کہ اصل جنگ جو ہے وہ شام میں ہوگی. ہمارے ساتھ تھے کراچی یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر اور پروفیسر شمیم اختر, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے جسٹن تھویٹس, پروڈیوسر اسفر امام, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہوں۔